الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ہم آج ہمارے تیسری نشست ولایت کے حوالے سے ہیں، اگرچہ کے درمیان کے وقفے کافی زیادہ آتے ہیں، اور ایک بات جو ہے کہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ پہلی منزل پر ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ عہدے جو پروردگار عالمین نے اپنے مخصوص بندوں کو عنایت فرمائے، جن میں نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے. ولایت ایک ایسی حقیقت ہے، یا ولایت ایک ایسی نسبت ہے کہ جس میں تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہیں اور تمام انسان خدا کے ساتھ بذریعہ ولایت. یہ لفظ ولایت کا استعمال آپ کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں کر سکتے، جیسے نبوت انبیاء سے مخصوص ہے، رسالت رسولوں سے مخصوص ہے، امامت ان ہستیوں سے مخصوص ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی جانب سے امام بنایا. لیکن ولایت ایک ایسی نسبت ہے، ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں تمام انسان کسی نہ کسی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ولایت کے ذریعے سے، اور صرف ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ بھی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ جو کچھ میں نے آج کرنے کی کوشش کی، جو مجھے سمجھ میں آ رہا تھا وہ میں نے آج کر دیا. اب ایک سوال یہ ہے کہ آپ حضرات نے کتنا اس کو سمجھا، اور یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک سوال جواب نہیں ہوں. اس چیز کا میں بہت شدت سے خواہش مند رہتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں اس پر جہر ہو، اس پر جہر کی جائے باقاعدہ، اس کو ایک ڈسکشن، مجادلہ نہیں، جھگڑے کا پتہ نہیں، مجادلہ نہیں، لیکن ایک کنسٹرکٹیو کریٹو مباحثہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو بات بھی کہی جائے. تو اس لحاظ سے کہ اگر پہلے سے کسی کے ذہن میں ولایت کے اعتبار سے تصورات یا تاثرات ہیں اس کو ڈسکس کر لیں، یا اگر میرے ذہن میں کوئی چیزیں پہلے سے ہوتی ہیں، یا جو بات آپ سے کہی جاتی ہے اس کے نتیجے میں کوئی سوال ذہن میں بڑھ جائیں، تو اگر دونوں میں سے کوئی بات ہو تو اس کو ضرور کلیئر کریں.
آپ نے گزشتہ درس میں جملہ فرمایا تھا کہ اللہ سب کا ولی ہے لیکن ہر انسان اللہ کا ولی نہیں، اور اس کی الیبریشن بھی دیتے، لیکن اس کو اگر تھوڑا سا اور واضح کرتے ہیں، چونکہ یہ جملہ ایک تھوڑا مشکل،
ان شاء اللہ آج اس کو واضح کرنا ہے، کیونکہ میرے ذہن میں خود یہ بات تھی کہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے. ان شاء اللہ تو ولایت کے حوالے سے اگر کوئی بات میں نے پہلے سے ولایت میں بتا دوں کہ ولایت کی تعریف ہم نے یوں بیان کی تھی کہ ولایت لوگی اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب ہونے کا نام ہے، باہمی رابطے میں حجابات کے برطرف کرنے کا نام ولایت ہے، اور اگر دین کی قرآن کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو جیسے باقی سارے الفاظ جو زبان سے ہی لیے گئے ہیں، لغت سے ہی اٹھائے گئے ہیں، لیکن ان کو ایک مخصوص میننگ حاصل ہوئی ہے دین کے اور قرآن کے سائے، تو اس اعتبار سے ولایت قرآن کی نظر میں، دین کی نظر میں ایسی قربت کو کہتے ہیں جو کم از کم فکری اور نظریاتی بنیادوں پر کھڑی استقبال، ایسی قربت، یعنی وہ قربت کہ جس کا تعلق صرف جذبات سے ہوتا ہے، وہ قربت جس کا تعلق جغرافیہ رنگ نسل سے ہوتا ہے، وہ ولایت کے اندر نہیں آتی، ولایت کے دائرے سے باہر آتی. اور اس کے لیے میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس قسم کی قربتوں کو ایک الگ لفظ سے یاد کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں اسبیت، گروہ بندی، یعنی یہ لوگ مختلف ظاہری اور مادی چیزوں کی وجہ سے ایک گروہ بنا لیا ہے، انہوں نے یہ ولایت ہے. اور قرآن اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ تمام رشتے جو محض نسبی اور ظاہری ہیں وہ اس دنیا سے نکلنے کے بعد ختم ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امه و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ چھ رشتے کے بعد، سارے رشتے کے بعد، کہ جب ایک انسان کس سے باہر رہا ہوگا، اپنے بھائی سے، وہ امه و ابیہ ماں اور باپ سے، و صاحبتہ و بنیہ اپنے صاحب یعنی زوجہ سے یا زوج سے اور اپنی اولاد سے، اب کچھ نہیں بچا. سارے رشتے ایک ایک کر کے گنوا دیے تھے کہ اگر وہ صرف ظاہری بنیادوں پر یہ رشتے رہیں گے تو دنیا تنگ ہے, اس کے بعد بھی کوئی ایسے موجود نہیں, سب ٹوٹیں گے, سب ختم ہوں گے, لیکن یہ رشتہ ولایت ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو اس اعتبار سے رشتہ ولایت چاہے ماں بہن مومنین ہو چاہے خدا اور مومن کے درمیان, اس کی جو بنیاد ہے وہ نظریے پر ہے, فکر پر ہے, بلکہ حقیقتا اگر ہم بات کروں دینی اعتبار سے کہ مومن کے درمیان جو ولایت ہے وہ خدا کی وجہ سے, کہ خدا کی محبت کی وجہ سے مومنین ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے رشتہ داری کرتے ہیں. تو یہ چیز کبھی ختم ہونے والی نہیں, تو یہ رشتہ ولایت کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ظاہری رشتے تعلقات نسبتیں یہ کس زندگی سے گزرنے کے بعد ختم ہوئے, ٹھیک ہے. اس میں پھر ہم نے بات یہ کہی تھی کہ ولایت دو معنوں میں, ایک سرپرستی کے اعتبار سے, ایک باہمی تعلق و قوت کے اعتبار سے. سرپرستی اس دنیا میں بھی ممکن ہے, جیسے والد اولاد کا سرپرست ہے, استاد شاگرد کا سرپرست ہے, یا ایون بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا سرپرست بن سکتا ہے. تو ایک یہ رشتہ ولایت ہے جس کے لیے ودا کا لفظ ولایت واؤ پر زبر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے, اور ایک برابری کی بنیاد پر رشتہ قوت و محبت قائم ہوتا ہے ولایت, جس کے لیے زیر کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے. لیکن بات بنیادی طور پر یہی ہے کہ جب بھی انسانوں کے درمیان کوئی بھی رشتہ قربی استوار ہو, اگر وہ خدا سے تعلق کی بنیاد پر ہوگا تو ولایت بنے گا اور ہمیشہ باقی رہنے والا, اور اگر خدا سے تعلق سے ہٹ کر کسی اور نسبت کی وجہ سے بنے گا تو وہ اس دنیا تک محدود رہے گا اور یہاں سے گزرنے کے بعد ختم رہے گا. یہ بات سمجھ گئے. اب جو چیز ہم آگے لے کے چل بیٹھے ہیں کہ جہاں سے بحث تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے, اس میں گہرائی کرنا ہوتی ہے, وہ یہ کہ ایک بات میں خدمت محسوس کروں کہ ہم اگر رسالت کی, نبوت کی, امامت کی, ولایت کی بات کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے کہ آپ آئمہ کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں, آپ آئمہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں, انبیاء کی معرفت ان کے مقامات کو سمجھیں. لیکن جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری اسکیم میں ہم کہاں پر بیٹھے ہیں. سب سے اہمیت والی بات یہ, ہم ہر چیز کو سمجھیں, ہر دوسرے سے دلچسپی ہے, اپنے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں. صحیح ہے, ہمیں اس بات سے کوئی انسان کا چیز گنجائش نہیں, مثال کے طور پر آئمہ اور ان کی ولایت کا مقام, ان سے خدا کی قربت کا مقام وہ ہے کہ جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے. اس رشتے کو, اس قربت کو عام انسانی عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا, بالکل صحیح درست. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چیز کافی ہو جاتی ہے؟ کیا اتنا کہہ دینے سے ہم جہنم سے نجات پا سکتے ہیں؟ کیا صرف اس حقیقت کا اظہار کر دینے کی وجہ سے جس مقام پر ہمیں پہنچنا چاہیے ہم پہنچ جائیں گے؟ اصل سوال یہ کہ جس مسئلے کو حل کرنا ہے اور جس چیز پر محنت کرنا ہے وہ یہ کہ اس پورے نظام میں ہم خود کہاں پر ہیں. خدا ہے, رسول ہے, نبی ہے, امام ہے, بالکل صحیح قبول, لیکن اتنی بڑی انسانیت کہاں پر, اتنے سارے جو لوگ ہیں, اتنے سارے افراد ہیں جو مستقل پیدا ہو رہے ہیں, انتقال کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, یہ سب کام کر رہے ہیں. اور اگر مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ جو کچھ خدا نے اپنے پیغمبروں کو عطا کیا, جو کچھ خدا نے اپنے اولیاء خاص کو عطا کیا, مجھے بھی اس میں سے کچھ ملے, تو کیا میری یہ خواہش حد جواز میں ہے یا گستاخی ہے؟ یہ مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ مسئلہ کی ہم کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ ہم خود, میں آگے چلنے والا ہوں, یعنی کہ آپ اس پوری زندگی میں آپ دیکھیں کہ دوسروں کو آپ کچھ بھی ہوتے ہیں, لیکن اصل میں جو کچھ میں خود محسوس کرتا ہوں وہی چیز ہے کہ یہاں پہ مجھے یہ بات اچھے طریقے سے, جیسے ہم نے اپنی زندگی گزاری کہ ایک کچھ دور ایسا ہے کہ عمومی خوشحالی کا دور ہے, لوگ خوش ہیں, لیکن میں کسی وجہ سے پریشان ہوں, تو آپ اس دور کو خوشحالی ہی, ناراحتی کے اعتبار سے یاد رکھیں ہمیشہ, اور ایک دور ایسا ہے کہ جس میں لوگ عمومی طور سے پریشان ہیں لیکن آپ مطمئن پرسکون ہیں. آپ جب اس کو ریکال یا ریفلیکٹ کریں گے اس زمانے زندگی کو تو ہمیشہ ایک پرسکون اور اچھے دور کے اعتبار سے جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ کنورٹ ہو کے مرتکز ہو کے میری ساتھ ہیں. تو میرا اپنے آپ سے واقف رہنا, اپنے آپ سے عدم توجہی کا شکار ہونا یہ سب سے بڑا نقصان کی بات. یہ ایک مطلب ہے ہمیشہ لائن رکھتے ہیں کہ ہم صحیح ہے, ہم جس چیز پر بھی بات کریں نبوت امامت ولایت مقام امام فضائل معصوم علیہ السلام, یہ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ہم بھی ان جیسا بننے کی کوشش کریں. کہ اگر ہم نے اس بات کا پتہ چلا دیا, اس بات کو سمجھ لیا کہ علی علیہ السلام جیسی باپذیرہ شخصیت تاریخ انسانیت میں وجود نہیں رکھتی تو کس لیے سے کیا فائدہ ہے؟ تاکہ ہم بھی ان سے قریب ہو کر ان کی راہ پر چل کر ان کی سیرت کو اپنا کر ہم بھی اس مقام سے کچھ نہ کچھ پہنچ سکیں. یہ نیت ہونا چاہیے اور اسی چیز کو قرآن کریم میں کہا بھی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے کیا چیز ہے؟ وہ بہترین مثال ہے, وہ بہترین راستہ ہے کہ جس پر چل کر تم خود بنا سکتے ہو, تم خود کر کے اپنا سکتے ہو. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ جس چیز کو میں گفتگو کر کے اس بحث کو انشاءاللہ سمیٹوں گا وہ یہی ہے کہ ہمارے لیے خود کیا میسر ہے, یعنی ولایت خدا کے ذریعے سے یا ولایت معصومین کے ذریعے سے خود ہمارے لیے کون سے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور پروردگار عالمین میں وہ کون سے بلندی کے مقامات ہیں, وہ کون سی راہیں ہیں کہ جو اس ولایت کے سبب سے ہمارے لیے کھلی جب تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن. ان شاء اللہ یہ رہا ہم بات کریں گے آج کچھ ایسی گفتگو کہ جو پچھلی دفعہ جو میں نے باتیں کہیں تھیں تو مجھے خود یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں سے کئی نکات ایسے ہیں کہ جن کا اعادہ کرنا اور مزید اس کو پھیلانا واضح کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات وہی کہ جب ہم نے کہی خدا کی ولایت کے حوالے سے تو خدا کی ولایت میں میں نے ایک جملہ آپ سے یہ کہا کہ ولایت کا رشتہ کب قائم ہوتا ہے کہ جب دو وجود دو موجودات کے درمیان سے حجابات برقرار ہو جائیں, حجابات ہٹ جائیں, رکاوٹیں دور ہو جائیں. خدا سے انسان کا تعلق بہت عجیب ہے, وہ یہ کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس چاہے وہ ہماری زندگی ہو, ہماری حیات ہو, ہمارے جتنے اسباب و وسائل ہوں زندہ رہنے کے, ان میں سے ایک ایک چیز کو آپ لے لیجیے, وہ سب کے سب اسی کی طرف سے, اسی کا حل کرنا ہے, اسی کی عطا ہے. اور اس عطیے میں ہمارا کوئی استحقاق یا کوئی کریڈٹ شامل نہیں ہے. سب سے مہم اہم بات ہے, یعنی مثال کے طور پر کہ اگر ایک شاگرد ہے اس کو ایک استاد خوش ہو کے ایک چیز سکھاتا ہے, ایک علم کا ایسا نقطہ بتاتا ہے جو باقی دوسروں کو نہیں بتاتا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس شاگرد میں اس اہلیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن خدا کی بارگاہ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں اہلیت اور نا اہلیت کی کوئی سوال ہی نہیں, اس لیے کہ ایک وجود حقیقی ہے اور ایک عدم محض ہے. اس لیے وہاں پر کسی اہلیت اور لیاقت کا سوال نہیں کہ ہم کسی قابل تھے, کسی اہل تھے تو خدا نے زندگی دی, یا ہمارے پاس کوئی قابلیت تھی تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ چیز ملی, ایسا نہیں. تو اس اعتبار سے اس رشتے کی مثل پوری زندگی پوری حیات میں کوئی اور نہیں. اور اسی عنوان سے خدا کے ساتھ جو رشتہ قائم ہوتا ہے یا ولایت خدا کی مثل اس زندگی میں اور کوئی نہیں. خدا کے ساتھ جو رشتہ ولایت ہے وہ بھی یونیک ہے انسان کے بنیادی رشتے کے معنی. خدا پروردگار عالم اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری رگ جان سے زیادہ نزدیک ہوں, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ میں کیا ہوں تمہاری رگے گردن سے زیادہ اقرب. اقرب 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 جو ہے وہ قریب کا صیغہ مبالغہ ہے, بے انتہا قریب, اتنا قریب اتنا قریب کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا, اقرب کہا جا سکتا, قریب نہیں. نحن اقرب الیہم من حبل الورید وهو معكم اینما کنتم وہ تمہاری معیت میں ہیں تمہارے ساتھ ساتھ ہیں جہاں پر بھی تم موجود جس حالت میں بھی کسی حالت میں خدا تمہاری معیت سے جدا نہیں ہوتا انہ بکل شیء محیط اس کی ہستی وہ ہے کہ جو ہر شے کو اس نے گھیر لیا ہے ہر شے کا احاطہ کر لیا ہے ان اللہ یقول بین المرء وقلبه اللہ کہاں پر موجود ہے انسان اور اس کے قلب کے درمیان میں ہمارے وجود کی گہرائیوں میں خبر ہے اور اسی چیز کو آئمہ طاہرین نے قرآن میں کہا کہ جب تم اپنے اندر ہو کر ظن ہوگے تب خدا کو صحیح معنوں میں دیکھنے اور پہچاننے کی اہلیت حاصل کرو اس لیے کہ خدا کا نور کہاں خود ہر انسان کے وجود میں اللہ انسان اور اس کے قلب کے مابین تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قربت کی بات کرتے ہیں کیونکہ ولایت قربت سے قربی رشتہ ہے قربت کی بنیاد تو وہ ہستی جو ہم سے اتنا زیادہ قریب ہے کہ رگے جان سے زیادہ نزدیک ہمارے قلب اور ہمارے وجود کے درمیان پائے جانے والی تو ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ قربت کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے تو اس اعتبار سے خدا ہر انسان کا ولی ہے کیونکہ یہ قربت کس کی طرف سے ہماری طرف سے نہیں ہے یہ قربت تو خدا کی طرف سے یعنی خدا کا رب جان سے نزدیک ہونا میں نے تو نہیں مطالبہ کیا تو مجھے تو پتا بھی نہیں یا اس کا میرے قلب کے اندر اس کے پاس موجود رہنا یہ تو اس کی طرف سے تو یعنی یہ جو ولایت کا رشتہ ہے قربت کا رشتہ ہے خدا سے بندے کی جانب یہ ایٹ آل ٹائمز ایگزسٹ کرتا ہے اور اویلیبل ہے یعنی اس میں کوئی وہ یہ نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہ ہو جب انسانوں کے ساتھ فرق پڑ جاتا ہو کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہوں وہ مومن کے قلب میں موجود ہوں اور مومن مجھے قلب کے پاس ہوں یا مومن کی لگے جہاں سے زیادہ نزدیک ہوں اور کافر کی لگے جہاں سے زیادہ نزدیک ہوں ایسا نہیں تمام بندوں کے ساتھ لیکن جب یہاں سے ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ولایت قائم کرنے کی یا قربت کے قائم کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ہمارا کنٹریبیوشن بھی سامنے آ جاتا ہے ہمارا کنٹریبیوشن یا ہمارا اس میں جو رول ہے وہ سب سے پہلے ارادے اور نیت کا یعنی آپ خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں یا نہیں یہ بنیادی سوال ہے خدا ہم سے قریب ہے لیکن ہم خدا سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں یا نہیں اس سوال کا جواب ہر انسان کو اپنے وجود کے اندر اپنے قلب کے اندر تلاش کرنا ہے کیونکہ خدا سے قربت اس خواہش کے نتیجے میں پیدا ہونا شروع ہوگی اگر ہمارے اندر یہ خواہش نہیں ہے اگر ہمارے یہ مطالبہ نہیں ہے تو وہ خدا جو ہماری رگے جان سے زیادہ نزدیک ہیں ہمارے لیے ہمیشہ اوجھل اور بلیز رہے گا سر میں بھی قرآن سے اور حدیث سے بات واضح کر دیتا ہوں لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ خدا ہم سے بے انتہا نزدیک ہے لیکن اس نزدیکی کا واضح ہونا اس نزدیکی کا شعور حاصل کرنا اور خود ہمارا خدا کی اس قربت کو محسوس کرنا اس بات پر منحصر ہے کہ ہم خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہم اس رشتہ ولایت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اور اسی چیز کو میں بالکل آپ کے خدمت میں پڑھ دوں کہ آپ کا جوابی آدمی نے اس چیز کا بیان کیا ہے کہ ولایت چونکہ قرب سے حاصل ہوتی ہے یہ اس ولایت کے پروردگار کی بات ہے اس لیے بندے کی طرف سے شروع ہونا چاہیے کیونکہ خدا کی طرف سے چاہے یا نہ چاہے آلریڈی موجود تو یہ پہلے سننے کو پڑھوں کہ ولایت کیونکہ قربت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے ولایت قربت کا نام ہے اس لیے بندے کی طرف سے شروع ہونا چاہیے. کیوں شروع ہونا چاہیے؟ کہ خدا جتنا قریب ہو سکتا تھا اتنا قریب ہے. اب خدا سے یہ مطالبہ کرنے کا کسی کے پاس جواز نہیں کہ آپ قریب آ جائیے. اس نے کہا کہ میں جتنی قربت ممکن تھی میں تم سے اتنا قریب ہوں, بلکہ جتنا اور کوئی قریب نہیں ہے اتنا قریب تم سے ہوں تمہارے وجود کے اندر. تو اب یہ رسپانس میری طرف سے ہے کہ اس قربت کے جواب میں میں کیا چاہتا ہوں. اور یہ فرماتے ہیں کہ خدا کے جو بالکل شعر موقف ہیں معقول نہیں کہ کسی بھی چیز سے دور ہوں. حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ افلا تو قربان و کل تقی, کہ نماز کیا ہے یہ ہر صاحب تقویٰ کے لیے قربت کا سبب.
سبحان اللہ.
اب اس کو سمجھیے کہ نماز کے ذریعے سے ولایت خداوندی حاصل ہوتی. قربان و کل تقی, کہ صلاۃ ہر متقی کے لیے. لیکن ایک بات نہیں ہے بہت اہم, کہ کوئی بھی دین کا کوئی پہلو ہو چاہے فکری ہو چاہے عملی ہو, اس سے مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی مقام پر لازمی ہونا ہے. کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کو خدا سے قریب کرے تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ تقویٰ. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ ہر انسان نہیں کہا گیا کہ ہر مسلمان کے لیے سلام جو ہے اور قربت کے ذریعے, ایسا نہیں. سورہ حجرات میں اچھا ہوتا ہے کہ یہ آرام تمہارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمنا, ان سے کہتے نہیں ولکن کونوا اسلمنا, یہ نہیں کہو, بلکہ یہ کہو کہ ہم ابھی مسلمان ہو گئے, اسلام لے آئے, اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. درجات, جب انسان ایک مقام کو طے کرتا ہے تب ایک مطلوبہ نتیجہ حاصل ہونا شروع ہوتا ہے. قرآن کیا ہے؟ قالک کتاب لا ریب فیہ ھدن للمتقین, کہ جب انسان تقویٰ کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے, تقویٰ کی صفت کو نفس کے اندر پیدا کرتا ہے, تب قرآن اس کے لیے کھل کر سامنے آتا ہے, تب قرآن کی آیتیں اس سے باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں. قربان کلیہ تقی, اور ایک جملہ یہاں مجھے یاد آتا ہے, بڑا خوبصورت یہ بھی تعبیر ہے, اگرچہ جسے کہہ رہے ہیں عوام الناس کے اعتبار سے لیکن خوبصورت, کہ علی علیہ السلام کے لیے بھی جب آپ القابات پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں قائد المسلمین, امیر المؤمنین اور امام المتقین. یہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ اگر تم صرف مسلمان ہو ظاہری اسلام کی حد تک, علی تمہارے لیے کیا ہے؟ جیسے قائد. اگر تم مسلمان سے بڑھ کر مومن ہو گئے تو علی تمہارے امیر بن گئے, اور اگر تم مومن سے آگے بڑھ کے متقی بن گئے تب علی کی امامت سے بڑھ کر ترقی
حاصل.
تقویٰ شرط ہے کہ علی آپ کے امام بنے. جب تک انسان اس درجے سے نیچے رہے گا علی علیہ السلام کی امامت سے بات نہیں کر رہے گا, امامت کا فیصلہ نہیں حاصل کر پائے. یہ دوسری حدیث میں ارشاد ہوا ان الزکات جعلت مع الفرائض قربانا, کہ بے شک زکات صلاۃ کے ساتھ مومن کی قربت کا ذریعہ ہے. تو زکات اور صلاۃ کیا ہے؟ یعنی یوں کہیے کہ یہ دو ایسے اعمال ہیں کہ جو متقی کے لیے راہ ولایت پر آگے بڑھنے کا سبب بنتے ہیں. قرآن کریم کی دو آیتیں جہاں سے یہ مطلب واضح ہو جائے گا انشاءاللہ بالکل, کہ اس رشتہ ولایت کی ابتدا ہمیں کرنا ہے. سورہ آل عمران, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول ان سے کہہ دو کہ ان کو تم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, بس میری اتباع کرو, تو تمہیں خدا کی محبت حاصل ہو جائے گی. یہاں پر شروع کس کو کرنا ہے؟ بندے کو کرنا ہے. کس طریقے سے شروع کرنا ہے؟ اتباع کارنامہ سے شروع کرنا ہے. کہ اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہاں میں خدا مجھ سے اتنا قریب ہے اور میں بھی خدا سے محبت کرتا ہوں, تو صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ سے محبت کا ثبوت اتباع پیغمبر کے ذریعے سے حاصل ہوگا. اور جب تم میری اتباع پر آ جاؤ گے, میری روش پر زندگی گزارنا شروع کر دو گے, تو تمہیں بھی اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. تو اللہ کی محبت ایک نتیجہ ہے جو کب حاصل ہوگی؟ جب ہم اتباع پیغمبر کریں گے. تو اس راہ ولایت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ مومن کی طرف سے, ہماری طرف سے. اور کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ کہ پیغمبر کی اتباع کے ذریعے سے اپنی زندگی میں آغاز کرو. ان تم فورما فورم وہ یہ فخر اقدام کو بہت مشہور آیا اکثر سنتے ہوں گے سورہ محمد سے. ان تم فورما اگر تم اللہ کی مسرت کرو گے, پہل کس کی طرف سے؟ ہماری طرف سے یا خدا کی طرف سے؟ ہماری طرف سے. یعنی جب تک ہم مدد نہیں کریں گے, اللہ کی مدد سے مراد دین خدا کی مدد, جب تک ہم دین خدا کے حامی نہیں بنیں گے, اس وقت تک اللہ کی مدد اور سبات قدم رسید نہیں ہوگی. یہ شروع کس کو کرنا ہے؟ اب ہم آپ بیٹھے ہیں کہ ساری زندگی بیٹھے رہے, صدیوں بیٹھے رہے, خدا کی مدد نہیں آئے گی. شرط کیا ہے؟ اللہ ینصرکم, جب تم اللہ کی مدد کے لیے قیام کرو گے تو خدا کی مدد تمہارے سامنے آ جائے گی.
آپ نے فرمایا کہ اگر ہم بیٹھے رہیں تو ہمارا جو انتظار امام ہے وہ تو کچھ اسی طرح ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں دعا امام کا.
ہاں, اسی لیے کچھ ہو نہیں رہا, اسی لیے نتیجہ بھی برآمد نہیں ہو رہا. یعنی کہ یہ ساری چیزیں کہ ظہور امام کے حوالے سے کہ خود آئمہ اور علماء کے اقوال کی روشنی میں جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ امام کا ظہور جو ہے وہ کنڈیشن بیسڈ ہے, یعنی کچھ مخصوص حالات پورے ہوں گے, کچھ مخصوص تقاضے پورے ہوں گے تب امام کا ظہور ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹائم بیسڈ ہو کہ اتنی صدیاں یا اتنے سال یا اتنے لمحے گزریں گے تو امام ظہور فرما دیں گے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ علائم ظہور میں ساری کی ساری کنڈیشن ہیں, ٹائم نہیں ہے. تو ان کنڈیشنز میں سے ایک بہت اہم کنڈیشن ہمارا آمادہ. میں یہ بات ایک سوال آ گیا تو میں نے چیز کے ایک ایسی چیز جو میں نے خود بہت شدت سے محسوس کی میں آپ سے بھی شیئر کر دیتا ہوں. ایک واقعہ ہے کہ ہارون عباسی نے ایک اپنے خادم عبید اللہ واسطی شاید نام تھا, اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ سامنے حجرہ ہے, اس میں ایک چیز ہے, اس کو میں تجھے بطور امانت دے رہا ہوں اور اس کی حفاظت ایسی کرنا کہ جیسے تو اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے, اور جب میں اس کو واپس کروں تو پھر میرے پاس لے آنا. وہ حجرے میں جا کے دیکھتا ہے, کیا دیکھتا ہے؟ امام موسیٰ نے جا کر رکھ دیا. مطلب آپ یقین کریں کہ جب میں یہ پڑھا میں اپنے شدید گریے کو میں نہیں جہاں تک پہنچنے کا, اور اس مقام پر پہنچ کر جو چیز سب سے زیادہ بڑھاتی ہے, جو چیز سب سے زیادہ اذیت دینے والی چیز ہے کہ کیا امام واقعی ایسی حالت میں تھے کہ اس روئے زمین پر اس پورے ملک میں کیا امام کا ایک شیعہ موجود نہیں تھا؟ کہ بادشاہ وقت, خلیفہ وقت امام کو اس طریقے سے قید کر کے, اور کیا ضرورت ہے, کیا چیز. اور ہم شاید کبھی اس چیز پر گفتگو نہیں کرتے کہ 14 سالہ جو ایام اسیری ہیں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام, یہ امام علیہ السلام کی اسیری کی اذیت تو الگ ہے, یہ شیعوں کے چہرے پر لعنت نہیں ہے. کیا ہے مجھے بتائیں کہ امام معصوم جس کے لیے کہ ہم یہ جذبات رکھتے ہیں کہ ہماری ایک زندگی تو کیا سینکڑوں ہزاروں زندگیاں سے زیادہ ہے, کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ یہ سب زبان سے کہیں بھی باتیں, کیا اتنا بھی نہیں, اور اس کے برعکس کو تم یاد کر دیں. یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ جذبات تمام ہیں عالم شریعت میں, جس طریقے سے کہ اس نے انہیں کیا اس کے لیے مشکل تھا, اس رہبر کو ختم کر رہے ہیں کیا مشکل تھا, کس وجہ سے باز رہا, کیوں اس کا دست ستم اس ہستی تک نہیں پہنچ پایا اور وہ مجبور ہوا کہ جلا وطنی تک محدود رہ جائے, صرف اور صرف عوام کا دباؤ, صرف اور صرف عوام کا دباؤ. اگر اسے یہ بات پتا نہیں کہ میں نے کوئی بدسلوکی کی تو پورا ملک اڑ جائے. اب اس میں نے جس چیز پہ اتنا جسے کہتے ہیں خون کی آنسو لگتی ہے کہ اس نے قید کر لیا, اس کے بعد وہ شخص لے گیا, لیکن آپ دیکھیں کیا لوگ امام کو سلام کیا, جب اس نے دیکھا کہ امام سلام کیا ہے اپنے گھر لے جا کے کوٹری میں بند کر دیا, مبارک اٹھایا کر دیا. یہ رویے سمجھ سے باہر, اور ہمیں بعض اوقات اس چیز سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہم بھی دانستہ یا نادانستہ اس طرف تو نہیں چل رہے ہیں کہ ہم اپنے آئمہ سے, یعنی ہم اس چیز کو نہیں سوچتے کہ ہم امام کو کیا دے رہے ہیں, ہمیں امام کے لیے کیا کرنا ہے. ہم یہ بہت معذرت کے ساتھ, کیونکہ مجھے امید ہے کہ جو میرے سامنے جو افراد ہیں وہ سمجھدار افراد, کہ ہم صرف یہاں تک کیوں رہ جاتے ہیں کہ امام کی یاد میں اپنے گھروں میں اذخانے بنائیں, اور وہ بھی اس نیت سے, لیکن پھر معذرت کے ساتھ وہ بھی اس نیت سے کہ اس اذخانے کی وجہ سے میرا گھر محفوظ رہے گا. ہم اپنے گھروں میں اس اذخانے کے پہلو میں ایک کتب خانہ کیوں نہیں بناتے, یہ نیت کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے فرائض میں سے یہ بھی چیز ہے کہ معارف کو تعلیمات آئمہ کا نشر کی نشر و اشاعت شیعہ کا فرض نہیں, کیا شیعہ کا فرض صرف یہ ہے کہ وہ امام کا نام لے عزاداری کرے, کیا شیعہ کا فرض کیا شیعہ وارث علوم آئمہ نہیں ہے؟ اس علم کی اس ذخیرے کی حفاظت کرنا, اس کو پھیلانا, اس سے دنیا کو آشنا کرا دیا, کس کا فرض ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا آسمان سے ملائکہ اتریں گے یا کوئی اور رہے گا, یا ہم اس کے انتظار میں تو جو خدا نے کہا کہ اگر تم مفلت برتو گے تو خدا ایسی قوم کو لے آئے گا تمہاری جگہ کہ جو اس سے محبت کریں گے, جو پھر بہت کو جو پھر بھولنا کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرنے والے ہوں گے, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, اور ان کی خصوصیت کیا ہوگی کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور سرزنش سے خوفزدہ نہیں ہوں. کیا ہم اس کے انتظار میں کہ خدا ہمیں ایسی قوم سے ریپلیس کر دے اور ہمیں خس و خاشاک کی مانے جہنم میں ڈال دے؟ یہ بہت اہم بات ہے, اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ صرف یہ چیز, یہ رشتہ ولایت یک طرفہ نہیں ہے. جب خدا کے ساتھ یک طرفہ نہیں ہے تو باقی آپ نیچے آپ یک طرفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ خدا نے بھی یہ بات کہی کہ میں تم سے انتہا سے زیادہ قریب ہوں, لیکن تمہیں بھی اس قربت کی حوالے سے کچھ کرنا ہے. امام کی محبت, رحمت, عنایت, ہدایت ہمارے لیے موجود ہے, لیکن اس کے جواب میں ہمیں بھی کچھ کر کے دکھانا ہے. ہمارے اندر سے بھی میسم اور اویس اور ابو ذر اور عمار اور سلمان جیسے افراد پیدا ہوں گے تو یہ پیغام امامت و ولایت آنی پڑے گا, ورنہ ہم اگر اسی طریقے سے سوتے رہیں گے, اگر ہم صرف رسمی عزاداریاں کرتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جو حال ہو رہا ہے اس سے بھی بدتر. یہ بھی میں کہتا ہوں کہ جس جگہ پر آج ہم ہیں یہ صرف امام کا نام لینے کی بدتر ہے, کہ صرف امام کا نام لیتے ہیں تو خدا اتنی مہربانی کرتا ہے. اگر ہم امام علیہ السلام سے واقعی رشتہ ولایت قائم کریں تو جو عظمتیں ہمیں نہ ملے گا, یہ بات بے انتہا ہے. اور یہ پورا اڑانے والی واقعات ہیں کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے, کس طریقے سے سید سجاد کے ساتھ یہ سلوک ہوئے, کس طریقے سے امام حسین بن جعفر علیہ السلام 14 سال اس قید خانے میں بند رہے کہ جہاں پر انسان کھڑا نہیں ہو سکتا. بہت بہت عظیم, اور یہی ہے کہ بس واقعی اگر امام زمان علیہ السلام بھی ظاہر ہوتے تو کچھ بڑی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا, لیکن اب امید بہرحال بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ ماشاء اللہ مومنین کے اندر ایک بیداری ہے, ایک سوچ مثبت سوچ میں ترقی ہے اور عملاً اس کا اظہار بھی ہے. یعنی ہم اس بات سے بہت زیادہ پر امید ہو سکتے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے, میں جملہ بھی خدمت میں اس کروں کہ ہمیں اصلاً اپنے امام کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, امام کے آگے ہونا چاہیے. امام کے آگے ہونے سے مطلب میرا کیا ہے, زہیر کی طرح امام کے آگے ہونا چاہیے, کہ امام کی طرف اگر کوئی تیر آئے تو اپنے اوپر چاہیے. لیکن اگر اس قابل نہیں بھی ہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ ہماری گردنیں جو ہے نا کسی نہ کسی رسی کے ذریعے سے امام کے قدموں سے ضرور بنی گئی, کہ جہاں جہاں بھی امام علیہ السلام جائیں ہم گھسٹتے ہوئے صحیح لیکن ان کے ساتھ ساتھ جائیں. یہ چیز انسان کے لیے واجبات میں سے ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں واجبات میں سے, کہ ہمارے لیے کوئی امید نہیں ہے, کوئی اور امید نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس بات کی امید لگاتا ہے کہ اپنی نمازوں سے بہشت میں پہنچ جائے گا, اگر کوئی شخص اس خیالی کے شکار ہے کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے جو مجھے قبر کے اور آخرت کے مسائل کو طے کرا دے گا, تو یہ بے انتہا بہت بڑی بات ہے. آپ یقین کیجئے واحد امید جو ہمارے لیے ہے وہ قرآن میں ہے, قرآن سے وابستگی اور علمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ تمسک کسی نہ کسی درجے پر, کسی نہ کسی درجے پر, کسی نہ کسی انداز سے, کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے لیے امید نجات واحد سے تھی. جس حد تک کر سکتے ہیں قرآن سے قریب ہوں, اس کے نور کو اپنے قلب کے اندر روشن کرنے کی کوشش کریں اور اپنے عمل فکر اور کردار کے ساتھ آئمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ جڑیں. صرف نام لینا کافی ہے. یعنی جڑنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ جو آئمہ کی فکر ہے آپ کی سوچ بھی اسی لہج پہ چل رہی ہے. اس کی سب سے بڑی علامت و نشانی ہے کہ جب آپ مثال کے طور پر نہج البلاغہ پڑھیں گے, جب آپ صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کریں گے, تو آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ میرے دل کی باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں. تب آپ خوش ہو جائیں گے کہ میں کسی نہ کسی طور سے امام سے متصل ہو گیا, وہ جو تار ہے, وہ جو ڈوری ہے وہ بن رہی ہے میرے امام سے. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نجات اور وسیلہ نہیں ہے. باقی کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی کوشش نہ کریں کہ میرا ایمان اور میرا عمل مجھے نہیں بچائے. تو بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کہیں سے نہیں پہنچ گئے, لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایمان کی مضبوطیت میں مامومین کا رول سب سے زیادہ. جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ چلنے والے ہیں, جو اپنے آپ کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم امام کے پیروکار ہیں اور امام کو تنہا چھوڑ کر اور خود کے مان لیتے ہیں اپنے مفادات, اپنے ظاہری اور مادی مفادات کو بچانے کے لیے امام کو تنہا چھوڑ کر, یا تو کہیں یہ بات ہی نہ کرے, یا تو یہ بات ہی نہ کرے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں یا آپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں یا آپ ہمارے امام, یا تو چھوڑ دیں. لیکن کم از کم اس حد تک, کم از کم اس حد تک کہ ہماری وجہ سے امام مجبور تو نہ بنے, ہماری وجہ سے امام تنہا تو نہ ہو جائے, کم از کم اس کا تو خیال رکھیں کہ یہ ہماری تاریخ جو ہے دردناک واقعات ہے. اور اب جا کے ہمیں پہلی دفعہ صحیح مانا وہ چیز نظر آئی ہے کہ جس پر ہم خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. تو وہاں میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہ رہا تھا ولایت خدا کے حوالے سے, دو جملے اس پہ بیان کروں اور آگے پھر ولایت اجتماعی کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کروں. ولایت خدا کے اعتبار سے سب سے پہلے تو وہ آیت جو آپ سنتے ہی رہتے ہیں بلکہ پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اور یہ بذات خود بہت امید افزا آیت ہے. اس اعتبار سے کہ جب بھی انسان مومن ہو جائے تو خدا خود بخود اس کا ولی و سرپرست ہو جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, یعنی یہ ایک چیز ایک حقیقت کے طور پہ بیان کی گئی ہے کہ جب بھی تم مومن ہو گئے, مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن, اگر آپ کو یاد, میں نے پہلے بیان کیا تھا, وہ شخص ہوتا ہے جو خدا سے حالت امن میں ہو, یعنی جسے خدا کی باتیں جب اس کے سامنے آئیں تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کریں, نہ کہ اس طرح کو پریشانی. مومن اسے کہتے ہیں. تو جب انسان اس جگہ پر پہنچ جائے تو خدا بائی ڈیفالٹ خود بخود اپنے قانون کے تحت اس کا ولی و سرپرستی, اور اس ولایت و سرپرستی خدا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, کیا نکلتا ہے؟ یہ پرجوہم میں نہ بلوانتے ہیں کہ انسان رشد اور ترقی کے منازل پر آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, ظلمات سے نکل کر نور کی طرف. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت, وقل الحمد للہ الذی, کہو کہ تمام کی تمام حمد اللہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ حمد, تعریف اور شکریہ کس کا ادا کیا جاتا ہے؟ کہ جس کی بارگاہ سے آپ کو ملے کچھ عطا ہو. کیونکہ خدا کے علاوہ پوری کائنات کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا, ایک وجود حقیقی ہے, باقی سارا عدم محض ہے, اور اس وجود کے ذریعے سے عدم زندہ ہو. تو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حقیقت عطا کرنے والا نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے, تو لہذا تمام کی تمام حمد اور شکریہ اور تعریف بھی صرف اسی کے لیے. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا, جس نے کسی کو اولاد کے طور پر نہیں پکڑا, اولاد کو اختیار نہیں کیا. اولاد کے اختیار نہیں کرنے میں سننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اولاد انسان چاہتا ہے اپنی ضعیفی کے سہارے کے طور پر اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے. خدا کے پاس دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, یعنی یہ اس کی اس کمال کا اظہار ہے. قرآن کریم کہ حمد کیوں ہے اس کے لیے؟ اس لیے کہ اس کے پاس کسی قسم کا عیب اور نقص اور اختیار نہیں. لم یتخذ ولدا, اور آپ نے کسی کو بتایا اولاد اختیار نہیں کیا. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور نہ اس ملک میں اس کا کوئی شریک ہے, جو بھی ہے وہ اس کا بندہ ہے. یعنی ہم میں سے بعض افراد شاید اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خدا نے کچھ بنا کے نظام کسی کو دے دیا. تفویض ترکیب نہیں ہے, از اول تاخر جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے, اور جو بھی اللہ کے مظاہر ہیں اس کی کائنات میں وہ سب کے سب اس کے بندے ہیں. اس کے دار الوہیت میں شریک کوئی نہیں ہے اس کا. ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذر, اور نہ کوئی اس کا ولی ہے, یعنی کوئی اس کا سرپرست نہیں. فاللہ هو الولی, اللہ سب کا ولی ہے, یعنی اللہ کی ولایت مطلق ہے تمام مخلوقات کے لیے. لیکن کوئی خدا کا ولی, یعنی جیسے میں نے بات کہی کہ ہر انسان خدا کا ولی نہیں ہو سکتا, یہ کس اعتبار سے میں نے بات کہی کہ انسانوں کے لیے دو امکانات ہیں, کہ خدا نے ان کے لیے جو قربت کا رشتہ کھول رکھا ہے اسے قبول کریں یا رد کریں. یہ بندوں کے لیے دونوں پاسبلٹیز اوپن ہیں. اگر انسان خدا کی اس پیشکش کو قبول کرتا ہے اتباع پیغمبر کے ذریعے سے, خدا کی محبت کی راہ سے خدا سے قریب ہوتا ہے, تو ایسا انسان اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. یہ ولایت کس معنوں میں ہے؟ یہ ولایت ان معنوں میں ہے کہ اسے خدا کی محبت, خدا کی نصرت اور خدا کی سرپرستی حاصل ہو. یعنی جب کوئی انسان اللہ کا ولی بنتا ہے, خدا کے دیے ہوئے بتائے ہوئے راستے پر راہ پر عمل کر کے, تو اسے تین چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں خدا کی رحمت سے. خدا کی نصرت, انتم فور اللہ ینصر کو, اللہ کی نصرت, اللہ کی محبت, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ کی محبت اور خدا کی سرپرستی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات. یہ تین آیتوں میں رہتے ہیں کہ انسان جب اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اسے یہ تین چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں خدا کی طرف سے, نصرت پروردگار, محبت خدا اور سرپرستی خدا. یہ ایک معنی. لیکن لم یکن لہ ولی من الذلہ کا مطلب کیا ہے کہ خدا کا کوئی سرپرست نہیں, کہ جو اسے من الذلہ کے جو اسے کسی ذلت سے نجات دے. سرپرست کی ضرورت تو پڑتی ہے جب انسان اپنی ضعیفی اور اپنی ذلت کا احساس کرتا ہے, تب اپنے سے قوی اور مضبوط کے پاس جاتا ہے کہ مجھے اس کمزوری سے باہر نکالنا. خدا کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں. آیت نمبر 31 سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی ایک بہت اہم نقطہ ہمارے پاس ہمارے سامنے آتا ہے. ایک آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ سورہ نور کی آیت ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو نور خدا جن کے اندر ہیں, جن کے وجود میں ہیں, بذات خود نورانیت پروردگار کا مظہر ہے, اور انہی کے ساتھ ساتھ کچھ افراد ایسے ہیں جن کی مثال خدا نے کیا دی کہ جیسے ایک تاریک رات جس میں بدلی ابر چھایا ہوا ہو, گہرے بادل موجود ہوں آسمان پر, اور اس کے باوجود وہ سمندر کی تہ میں موجود ہو, اس قدر اندھیرا, اس قدر اندھیرا کہ جب وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا, کہ اس آیت کے الفاظ کہ کچھ افراد ایسے بھی ہیں. تو اس عنوان سے کہ وہ خدا کی ولایت سے اس قدر دور ہے, اس قدر دور ہے, یہ دوسری ایکسپیرینس ولایت ہے. اگرچہ کہ خدا ان سے نزدیک ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے اس قدر دور کر دیا. اور خدا سے دوری کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ انسان کا خود اپنے آپ سے غافل ہونا. اس نقطے کو بہت اہم کہ جب آپ کی توجہات کا مرکز خود آپ نہ ہو تو آپ سمجھ لیجیے بہت اہم علامت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو اور نظر رکھو, نگراں رہو اس بات کی کہ ہر نفس کل اپنے لیے کیا بھیج رہا ہے, اپنے کل کے لیے تم کیا بھیج رہا ہے. وَتَّقُوا اللَّهَ, اور اپنے تقوی میں اضافہ کرو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اسی وجہ سے یہ جو سورہ حشر کی آخری 6-7 آیتیں ہیں, سورہ حشر کا آخر, اس کو ہر رات کو پڑھنے کی تاکید کی گئی. سونے سے پہلے سورہ حشر کی آخری 6-7 آیتیں پڑھ کے سورہ کرو, تاکہ تمہیں اس بات یاد رہے ہمیشہ کہ تمہیں خود اپنے لیے مواظب و متوجہ ہونا چاہیے. ولا تکونوا, اور ان کی مانے نہ ہو جاؤ, کہ الذین نسوا اللہ, جنہوں نے اللہ کو تاپ نسیان کی سپرد کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فانساهم انفسهم, وہ اپنے نفسوں کو بھول گئے. یعنی جس نے ولایتیں خدا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, اپنا وجود اس کے لیے پتہ نہیں, اس کے اپنے وجود کی کوئی حیثیت اس کے اپنے لیے باقی ہے. یہاں ایک سورہ کہف میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے, جلدی جلدی پڑھ جاتا ہوں آپ کے لیے, کہ ان دو وقت رحم اور جنائم, دو مردوں کی مثل مثال بیان کرو ان کے لیے کہ جن میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باپ قرار دیے تھے کہ جن میں انار, یعنی انگور تھے, انار تھے, اور ان کو ہم نے کھجوروں سے گھیر دیا تھا, یعنی بے تحاشا انواع اقسام کی نعمتیں. وجعلنا بینہما زرعا, یعنی دو باپ تھے انگوروں کے, ان کے گردا کے کھجور, اور بیچ میں